बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ाविया निगाह के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं नाज़रीन। हज़्ब मामूल आज भी हम हफ्ते के अहम वाक़यात पर एक तज़ियाती नज़र डालेंगे। तो आइए सबसे पहले मुलाहज़ा फरमा लीजिए हमारी आज की गुफ्तगू के मौज़ूआत।
अदलिया के उहदेदारों से कायद इनकलाब इस्लामी का खिताब। ईरान के खिलाफ पाबंदियां और आलमी मुश्किलात। सरहदी हमले पर पाकिस्तान का रद्द अमल। जदीद तरीन अमरीकी तैयारे जापान में तैनात। मिस्र में सदारती इंतखाबात के बाद की सूरत हाल।
राबिते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
नाज़रीन, कायद इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने अदलिया के ओहदेदारों से एक मुलाकात में फरमाया कि आलम इस्लाम में फैली इस्लामी बेदारी की लहर और इस्लामी उमंगों की जानिब इस्लामी दुनिया का रुझान मिल्लत ईरान की बासर तहरीक का नतीजा है। मुलाहज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
ईरान की अदलिया के हुक्काम और ओहदेदारों से अपने खिताब में आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने फरमाया कि ईरान की हर तरक्की और कामयाबी और इंतखाबात में भरपूर शिरकत और इसी तरह इस्तिकबार की मौजूरी के मुकाबले में ईरानी कौम की इस्तकामत जैसी अजीम समाजी तहरीकें इस्लाम की बुनियाद पर आज़ादी के मकसद के हुसूल के लिए दीगर कौमों की तरगीब का बायस बनी हैं। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद ईरानी कौम ने मुख्तलिफ मैदानों में अपनी भरपूर और मौसर मौजूदगी का मुजाहरा किया है और ये मौजूदगी अंदरूनी और बैरूनी सतह पर ईरान के इस्लामी जमहूरी निज़ाम की बुनियादों के मजबूत और मुस्तहकम होने का मूजिब बनी है। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद ईरान में हर साल किसी न किसी किस्म के इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में अवाम ने दुश्मनों के जहरीले प्रोपेगेंडे के बावजूद हमेशा भरपूर तरीके से शिरकत की। दुश्मनों की मुख्तलिफ साजिशों के बावजूद ईरान के नवे पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम की 60% से जायद शिरकत ईरान की बाबसीरत कौम की जहानत और वक्त शनासी की आयनदार है, जबकि इस्तकबार की मौजूरी के मुकाबले में ईरानी कौम की इस्तकामत भी दुश्मनों के मायूस होने का बायस बनी है। और यूं जौहरी मसले पर ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखे जाने की जरूरत के बारे में बाज़ मगरबी हुक्काम का एतराफ और इसी तरह शाम के बारे में जनेवा के आलमी इजलास में ईरान की शिरकत की जरूरत पर जोर इसी तनाजुर में काबिल गौर है। इस वक्त इस्तकामत और मुज़ाहमत के नतीजे में इस्लामी जम्हूरिया ईरान इलाके का अहम तरीन और बाअसर तरीन मुल्क है और दीगर ममालिक इस्लामी जम्हूरिया ईरान को हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईरानी अवाम की इस्तकामत और मैदान अमल में हमेशा मौजूदगी दीगर कौमों के लिए एक नमूने में तब्दील हो गई है और रहबरे इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई की ताबीर के मुताबिक ईरानी कौम की हर तहरीक आज़ादी के हुसूल की गरज से दीगर कौमों के लिए तरगीब का बायस बनी है। यही वजह है कि मुजोर ताकतों ने अपनी सारी तवानाई सिर्फ इस चीज पर सर्फ कर दी है कि किसी तरह से इस असल मरकज को कमजोर बनाए। ईरान के इस्लामी इनकलाब से मुतासिर होकर इलाकाई कौमों में पैदा होने वाली बेदारी और इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर नई हुकूमतों की तश्कील ने मगरब और खासतौर से अमरीका ने सहयोनी हुकूमत के मफादात को ठोस चैलेंजों से दोचार कर दिया है। यही वजह है कि बढ़ती हुई इस्लामी बेदारी के नतीजे में मगरब अपने शिकस्त के इजाले के लिए ईरान के सिलसिले में बौखलाहट का शिकार है। ईरान पर एटमी हथियार बनाने का इल्जाम, ईरान में इंसानी हकूक के हवाले से मगरब का मौकिफ और इसी तरह दीगर मुल्कों में मुदाखलत के बारे में ईरान पर आयद किए जाने वाले इल्जाम तेहरान के खिलाफ मगरब के जहरीले प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। और कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई की ताबीर के मुताबिक मुजोर ताकतें ईरानी अवाम को ईरान के निजाम इस्लामी की हिमायत से दस्तबरदार कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। ईरान के दुश्मनों ने अपने मकसद के हुसूल के लिए पाबंदियों समेत हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया है ताकि ईरानी कौम को ईरान के इस्लामी निजाम से दूर किया जा सके, मगर जैसा कि कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने ताकीद के साथ फरमाया है कि खुदाबंद मुताल के फजलो करम से दुश्मनों को अपनी इस साजिश में भी मुंह की खाना पड़ेगी, इसलिए कि वो ईरानी हुक्काम और अवाम को ताहाल नहीं पहचान सके हैं। ایرانی عوام دشمنوں کی سازشوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انقلاب کی کامیابی کے 33 برس پورے ہو جانے کے باوجود وہ ہر میدان میں موجود رہتے ہیں اور استکبار کے مقابلے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور یہی ایک ایسا ظریف نقطہ ہے کہ علاقائی قوموں نے اپنی تحریکوں میں بنیاد بنا رکھا ہے۔
ناظرین، یورپی یونین کی جانب سے ایران سے تیل کی درآمدات پر عائد پابندیوں پر آئندہ ہفتے سے عمل درآمد شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ متعدد ممالک کے لیے تشویش کا سبب بن گیا ہے۔ کیا وجہ ہے تشویش کی؟ ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں۔
ایران کے تیل کی خریداری کے حوالے سے یورپی یونین کی عائد کردہ پابندیاں، جن پر ایک ہفتے کے بعد عمل درآمد شروع ہوگا، چین، ہندوستان اور جنوبی کوریا سمیت ایران کے تیل خریدنے والے تمام ملکوں کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہیں۔ جاپان بھی ایرانی تیل کا ایک ایسا ہی خریدار ہے جسے ایرانی تیل کی درآمد میں کمی کرنے کی وجہ سے چند دیگر ملکوں کے ساتھ ایران کے تیل کی خریداری کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے دی جانے والی ممکنہ سزا سے معاف کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جاپانی حکومت کو ایران سے تیل لے کر جاپان جانے والے تیل بردار جہازوں کے لیے 7 ارب 60 کروڑ ڈالر کی رقم بیمے کی مد میں ادا کرنا پڑے گی۔ جاپان جو ایران سے اپنی ضرورت کا 9% تیل حاصل کرتا ہے، امریکہ سے پہلے ہی کھل کر کہہ چکا ہے کہ اسے ایرانی تیل پر عائد کی جانے والی پابندیوں سے مستثنا قرار دیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے بھی ایران سے تیل کی خریداری روکنے کے معاملے کو بہت دشوار قرار دیا ہے۔ اسی لیے جاپان کی پارلیمنٹ نے حال ہی میں ایران سے تیل لے کر جاپان آنے والے جہازوں کے بیمے کے لیے سرکاری ضمانت کا بل منظور کیا ہے، جس پر 27 جولائی سے عمل درآمد شروع ہو جانے کا امکان ہے۔ امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کے تحت ایران کے سینٹرل بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والی کمپنیوں کو امریکی مالیاتی سسٹم تک رسائی حاصل نہیں رہے گی، کیونکہ ایرانی تیل کی برآمدات سے متعلق تمام مالیاتی معاملات اسی بینک کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ یورپ جو گزشتہ سال تک ایران سے 450,000 بیرل یومیہ تیل خریدتا رہا ہے، اب ایران سے تیل کی درآمد اور تیل بردار جہازوں کو بیمے کی فراہمی کا سلسلہ بند کر دے گا۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA نے بھی 2 ہفتے پہلے اعلان کیا تھا کہ جاپان، جنوبی کوریا، ہندوستان اور چین نے مجموعی طور پر گزشتہ سال کے مقابلے میں ایران سے تیل کی درآمد میں 3,50,000 بیرل یومیہ کی کمی کر دی ہے۔ امریکی ادارہ توانائی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کی دوسری ششماہی کے دوران چین 5,55,000 بیرل، جاپان 3,41,000 بیرل، ہندوستان 3,28,000 اور جنوبی کوریا 2,44,000 بیرل یومیہ تیل درآمد کر کے ایشیا میں ایران کے تیل کے سب سے بڑے خریدار رہے ہیں۔ ایرانی تیل سے اس درجہ وابستگی کے پیش نظر امریکہ کو ایرانی تیل کے بعض خریداروں کو پابندی سے مستثنا قرار دینا پڑا ہے، لیکن اس نے چین کو یہ رعایت نہیں دی ہے۔ حالانکہ روس اور چین سلامتی کونسل کے ایسے رکن ممالک ہیں جو ایران کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کے مخالف اور عالمی قوانین کے مطابق ایران کے ساتھ تجارت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ درحقیقت یہ امریکہ ہے جو زبردستی اپنی مرضی کی پابندیوں کو دوسرے ملکوں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر یورپی یونین نے 1 جولائی سے ایران کے تیل پر پابندیاں لاگو کر دیں، تب بھی اس کا اثر ایران پر نہیں پڑے گا، اور اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے آزادانہ عالمی تجارت کا عمل بری طرح سے متاثر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے آزاد اور خود مختار ممالک اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ امریکی فیصلے یک جانبہ، دوسرے ملکوں کے حقوق کے منافی اور عالمی قوانین کے دائرے سے باہر ہیں۔ امریکی اقدامات کے نتیجے میں نہ صرف دنیا میں دو طرفہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوگی، بلکہ دنیا میں جہاں بہت سے ملکوں کو ابتر معاشی صورتحال کا اس وقت سامنا ہے، اقتصادی بحران میں اور بھی شدت آ جائے گی۔
ناظرین، افغانستان سے ملنے والی سرحد پر حملے کے ایک واقعے پر حکومت پاکستان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار شمیم اختر صاحب کا تجزیہ۔
صاحب، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آج سے نہیں بلکہ بینظیر بھٹو کے زمانے سے سوات و دیر کے علاقے میں ایک تحریک چلی تھی شریعت کے نفاذ کی، اور اس کے رویواں تھے صوفی محمد، اور اس میں فعال کردار تھا ان کے داماد فضل اللہ کا۔ تو اس مرتبہ دوبارہ انہوں نے پاکستان حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے علاقے میں جو شریعت کا نظام ہے وہ مقبول بھی ہے اور اس کی روایت بھی رہی ہے، لہذا اس کے نفاذ کی اجازت دے دی جائے۔ تو پاکستان حکومت نے اس کی اجازت دے دی اور ایک معاہدہ ہوا۔ تو اس پر امریکہ نے بڑا سخت اعتراض کیا، اور ہلری کلنٹن نے کہا کہ انتہا پسندوں سے اور عسکریت پسندوں سے کسی قسم کے معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان نے بڑی غلطی کی جو ہے اس قسم کا معاہدہ کیا۔ چنانچہ پاکستان کی جو انتظامیہ تھی اور پاکستان کی جو فوج وہاں پہ تعینات تھی یا نیم فوج جو بھی رہی ہو، اس نے وہاں پہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی، اور ایسا ہوا کہ ایک جگہ ان کے کچھ آدمی تعینات تھے ہمارے فوجی، اور دوسری طرف مقامی لوگ بھی تھے طالبان تھے، تو ان میں تصادم ہو گیا۔ وہ تصادم بڑھتے بڑھتے پھیل گیا پوری ریاست میں، پھر حکومت پاکستان کو معاہدہ توڑ کے کر، اور میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کے دباؤ پہ ہوا تھا، انہوں نے سخت قسم کی کاروائی شروع کی، اور اس کاروائی کے نتیجے میں فضل اللہ اور ان کے ساتھی فرار ہو گئے، اور انہوں نے دھیر کے ساتھی متصل افغانستان کے پہاڑی علاقے میں انہوں نے پناہ لے لی، وہاں اپنا مرکز بنا لیا۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرزئی انتظامیہ اور نیٹو کی انہیں سرپرستی حاصل تھی، چنانچہ انہوں نے کوئی ڈیڑھ دو سال سے سرحد پار سے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور یہ حملہ جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے یہ حملہ بھی اسی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بڑا شدید قسم کا حملہ تھا۔ اس میں کوئی 17 آدمیوں کو دو دن پے در پے حملے کے بعد 17 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا، کچھ کو اغوا کر لیا، اور باقی جتنے تھے یعنی 17 کے 17 ان کے سر کاٹ کے اور چٹائی پہ رکھ کے اس کی انہوں نے فلم جاری کر دی۔ تو یہ ہے جناب اس کا پس منظر، اور پاکستان نے افغانستان کے جو مشن ہے یہاں پہ اس کے نائب کو طلب کر کے دفتر خارجہ میں احتجاج کیا، اور کہا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کی سرحد پار حملے نہ ہوں۔
ناظرین، جاپان کی حکومت نے جزیرہ اوکیناوا میں امریکہ کے جدید طیاروں کی تعیناتی کی اجازت دے دی ہے۔ جاپان کے عوام کی طرف سے اس فیصلے کی مخالفت کی جا رہی تھی، تاہم حکومت جاپان نے عوامی اعتراض پر توجہ نہیں دی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
جاپانی حکومت نے عوام کی شدید مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے جزیرے اوکیناوا میں جدید ترین امریکی طیاروں کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ جاپانی حکومت کے سینئر عہدیدار اوسامو فوجی مورا نے کہا ہے کہ اوکیناوا میں امریکہ کے جدید ترین لڑاکا طیاروں کی تعیناتی جاپان میں امریکی پروگرام کا ایک حصہ ہے، اور اس فیصلے میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جاپانی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے MV-22 اور CV-22 قسم کے جدید ترین لڑاکا طیارے پروگرام کے مطابق اوکیناوا کے فوجی اڈے میں پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اس اعلان کے بعد کہ وہ جاپان کے جزیرے اوکیناوا میں جدید ترین جنگی طیاروں کی تعیناتی کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، حکومت جاپان نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ سمندری عقاب کے نام سے مشہور امریکہ کے یہ دیو ہیکل جنگی طیارے انتہائی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، اور انہیں طے شدہ پروگرام کے تحت اوکیناوا جزیرے میں پرانے طیاروں کی جگہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ فلوریڈا اور مراکش میں امریکہ کے دیو ہیکل جنگی طیاروں کے 2 حادثوں نے جاپانی حکام کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے، اور اوکیناوا کے عوام کی جانب سے امریکی فوجی مشن کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ حکومت جاپان نے عوامی اعتراضات اور احتجاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے محض امریکہ سے ایسے حادثات کی روک تھام کے حوالے سے ضمانت فراہم کرنے کی درخواست پر ہی اکتفا کیا ہے۔ حالانکہ جاپان کے عوام اس سے قبل جزیرے اوکیناوا میں امریکی طیاروں کی آمد و رفت اور فضائی مشقوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ماحولیاتی اور صوتی آلودگی کے خلاف مظاہرے اور فوتنما فوجی اڈے کو خالی کرنے کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اوکیناوا کے عوام گنجان آبادی والے شہر گینوان میں قائم مذکورہ امریکی فوجی اڈے کو انسانی حقوق کے خلاف ورزی سمجھتے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ امریکہ شہری آبادی میں اپنے فوجی سرگرمیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کر دے۔ جاپانی عوام کی مخالفت کے باوجود امریکہ کی جانب سے فوتنما فوجی اڈے کی جدید کاری اور دیوہیکل طیاروں کی تعیناتی کا معاملہ نہ صرف اس جزیرے کے عوام کے ساتھ سراسر ظلم و زیادتی ہے بلکہ ٹوکیو حکومت کو زبردستی امریکی مطالبے کو ماننے پر مجبور کرنا بھی جاپان کے اقتدار اعلیٰ کی کھلی خلاف ورزی تصور کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام اگرچہ 21ویں صدی کو دنیا میں امریکہ کے غیر متنازع تسلط کی صدی قرار دے رہے ہیں، لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ چین جیسی ابھرتی ہوئی عالمی طاقتیں اس امریکی مفروضے کو کھل کر چیلنج کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکام جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے لے کر فلپائن، سنگاپور اور تھائی لینڈ تک پورے خطے میں نئی فوجی صف بندی کے ذریعے چین کے مکمل محاصرے کے منصوبے کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے کرتا دھرتا فوجی قوت میں اس غیر معمولی اضافے کو خطے کی سیکیورٹی کے لیے ضروری قرار دینے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے اور امریکی اقدامات سے چین کے خلاف واشنگٹن کے فوجی عزائم کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کے عوام اوکیناوا میں امریکی فوجی اڈوں کی جدید کاری کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جاپانی عوام امریکی فوجی اڈوں کو اپنے ملک کی خود مختاری کے بھی خلاف سمجھتے ہیں۔
اور ناظرین، اب مصر میں صدارتی انتخابات کے بعد کی صورتحال۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ مصر میں صدارتی انتخابات منعقد ہو چکے، نتائج کا اعلان ہو چکا اور نتائج کے مطابق اخوان المسلمین کے امیدوار یعنی اسلام نواز رہنما محمد مرسی انتخابات میں فتح یاب ہوئے اور انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ اب اس کے بعد کی صورتحال جو درپیش ہے مصر کو، وہ آسان صورتحال نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بہت سے اختیارات، صدارتی اختیارات، قانون سازی کے اختیارات فوجی کونسل کے ہاتھ میں ہیں۔ ایسی صورتحال میں ملک کو صحیح نہج پہ لے جانا ظاہر ہے ایک چیلنج کی بات ہے، لیکن مصری قوم جس نے ملک میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا اس سے توقعات ہیں اور توقعات وابستہ ہیں اور بجا طور پر وابستہ ہیں کہ وہ ملک کو صحیح ڈھرے پر لے جانے کی کوشش کرے گی۔ ناظرین، ہم اسی صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس ناقوی صاحب کو۔ السلام علیکم، پروگرام میں خیر مقدم۔
وعلیکم السلام جی، شکریہ۔
گلشن عباس ناقوی صاحب، گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ مصر میں صدارتی انتخابات کے بعد اب محمد مرسی صاحب نے یہ عہدہ سنبھال لیا ہے، ان کے سامنے اب جو مراحل ہیں، اہم مراحل ہیں، وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت محمد مرسی جو کہ اخوان المسلمین کے سے وابستہ ہیں، البتہ انہوں نے اس کی رکنیت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ صرف ایک جماعت کے اور ایک پارٹی کے صدر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ملت مصر کی، سارے مصر کے سارے عوام کے وہ صدر ہوں گے۔ تو صدارت کے عہدے کے لیے اب انہوں نے اس پارٹی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو اس وقت انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے جس کے لیے مصر کے عوام نے اپنا انقلاب شروع کیا تھا، بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ آپ دیکھیں، مصر میں اس وقت بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے،
جی
اقتصادی صورتحال مصر میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے۔ چند دن پہلے ایک خبر یہ دیکھنے میں آئی تھی کہ قاہرہ کے شہر میں، جو کہ مصر کا دارالحکومت ہے، وہاں پر بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں कि वो किराए पे एक मकान ले सकें और वहां पर रह सकें, अपनी फैमिलीज को वहां पर ठहरा सकें, तो उसकी वजह से उनको पैसों की कमी की वजह से और किराया ना दे सकने की वजह से वो मजबूर हैं कि वो कब्रिस्तानों में इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वहाँ की जो इक्तिसादी सूरत हाल है हुस्नी मुबारक के दौर में वो बहुत ख़राब रही। आप देखें हुस्नी मुबारक के ज़माने में इतनी बड़ी खयानत की है इस हुकूमत ने और हुस्नी मुबारक के वज़ीरों ने कि हत्ता एक वज़ीर को जो वज़ीर पेट्रोलियम था और अब मिस्र से भाग गया है, तो उसने जो सहूनी हुकूमत की जो खिदमत की और मिल्लत मिस्र की के साथ जो खयानत की और बहुत बड़ा जुल्म किया, ऐसी पॉलिसियों के नतीजे में अब मिस्र के अवाम जो हैं उनकी माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। खबरों में ये आया है कि इस वजीर ने वो जो इसराइल को जो तेल बेचा था वो उससे भी कम कीमत में, आधी कीमत में फरोख्त किया कि जितनी कीमत में और जितना खर्चा करके उसको निकाला जाता था, यानी बजाय इसके कि जो अखराजात थे उसको निकालने के वो पूरे किए जाते और मजीद आमदनी हासिल की जाती और उसको मिस्र के अवाम में तकसीम किया जाता ताकि मिस्र के अवाम जो हैं उनकी माली हालत और इक्तिसादी हालत बेहतर हो, माशी हालत उनकी बेहतर हो, बल्कि उसकी बजाय अपने मुल्क की दौलत जो है वो इस तरह उन्होंने लुटाई है कि जितनी कीमत उसके निकालने पर खर्च होती थी और जो अखराजात निकालने पर खर्च होते थे उससे भी आधे में वो तेल जो है वो इसराइल को फराहम करते रहे। तो इसराइल की अपना सहूनी हुकूमत की ऐसी ही पॉलिसियों के नतीजे में मिस्र के अवाम की इक्तिसादी हालत जो है वो जाहिर है कि अबतर हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है मोहम्मद मुर्सी के सामने वो यही है कि वो वहाँ के जो अवाम हैं उनकी इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाएं, बेरोजगारी की जो शरह है उसका लेवल कम करें और रोजगार के मौके जो हैं वो पैदा करें। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी हम देखें तो
मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा गुलशन अब्बास नकवी साहब कि हम ये देख रहे हैं कि अब तक जो खबरें आई हैं मिस्र और इसराइल के ताल्लुक से उसमें हम देख रहे हैं कि मिस्र ने एक तरफा यानी मिस्र की हुकूमत ने एक तरफा तौर पर इसराइल की बहुत मदद की है, यानी कम नरखों पर तेल की फराहमी, गैस की फराहमी, गजा के अवाम का मुहासरा करना है तो उसमें इमदाद, और उसके बदले मिस्र को जो आलम इस्लाम में उसका मकाम था उससे मिस्र नीचे आया, मिस्र की वो पोजीशन नहीं रही, बदनामी होती रही मिस्र की, और हम ये देख रहे हैं कि एक तरफा तौर पर जवाब में इसको हासिल क्या हुआ कहीं नजर नहीं आता। अगर हासिल हुआ होगा तो शायद इस हुस्नी हुकूमत हुस्नी मुबारक हुकूमत के कुछ अफराद को
जी इनको हासिल वही बेइज्जती हासिल हुई मिल्लत मिस्र को जो मकाम होना चाहिए था उनकी वो जो हैसियत और मकाम जो होना चाहिए था वो उनको नहीं मिल सका, बल्कि उनको एक तरह की उनकी तौहीन जो है वो आलमी सतह पर हुई और वो नतीजा जो है वो जैसा कि आपने भी कहा हुस्नी मुबारक और जो उनके अफराद थे या जो इस वक्त जो फौजी काउंसिल है जो इख्तदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हर सूरत में और हर कोशिश कर रही है कि इख्तदार पर बाकी रहे, तो जाहिर है कि ऐसे ही अफराद को जो है वो फायदा पहुंचा और उसी का ये नतीजा है कि अब एक बहुत बड़ा दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहता था कि उसी के नतीजे में ही आप समझिए जो मुश्किलात हैं जो इस वक्त मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी को, एक तो मैंने इशारा किया इक्तिसादी हालत की तरफ और दूसरा बहुत सारी बार और मुश्किलात हैं, सियासी मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी मुश्किल जो उनको है वो इस वक्त जो फौजी हुक्मरान काउंसिल जो है मिलिट्री काउंसिल जो है उसकी तरफ से सबसे बड़ी मुश्किल जो है हुस्नी मुबारक के लिए वो है और वो बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। चूंकि आपने देखा कि अब तक ये काउंसिल ये कोशिश करती रही है कि जैसे भी हो और हर तरह के इन्होंने वसाइल अपने इस्तेमाल किए और अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इख्वानुल मुस्लिमीन का नामजद करदा उम्मीदवार कामयाबी हासिल ना कर सके। इसके लिए उन्होंने हत्ता के वो जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया था कि हुस्नी मुबारक के जो अफराद हैं और जो अनासिर बचे खुचे हैं उनको पार्लियामेंट में और इंतखाबात में उनको इंतखाबात में उम्मीदवार बनने नहीं दिया जाएगा, यानी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, बल्कि कानून ये था कि वो खड़े नहीं हो सकते हैं
जी।
लेकिन इसके बावजूद इख्वानुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को हराने के लिए और अपने इख्तदार को बाकी रखने के लिए मिस्र की जो फौजी काउंसिल है उसने इस कानून को लागू करार दे दिया, मनसूख करार दे दिया और अहमद शफीक की اس کا راستہ جو ہے ہموار کیا تاکہ وہ کھڑے ہو سکیں انتخابات میں پہلے مرحلے میں، اور اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں بھی ان کا راستہ جو ہے وہ انہی کی طرف سے ہموار کیا گیا۔ تو یہ جو فوجی کونسل ہے یہ بہت بڑی مشکل ہے اس وقت بھی، چونکہ یہ سارے اختیارات چاہتی ہے اپنے پاس رکھے، خود سمیٹ لے سارے اختیارات، حتیٰ کہ اس نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا، اور اس کا ظاہر ہے اس کے پیچھے فلسفہ بھی یہی تھا، کیونکہ اگر پارلیمنٹ رہتی اور وہ قانون بناتی تو پھر خود اس فوجی کونسل کے اختیارات جو تھے وہ کم ہو سکتے تھے، لیکن فوجی کونسل نے اپنی بقا کے لیے صدر کے اختیارات کو کم کر دیا، اور خود قانون سازی کے جو اختیار تھا، جو ممبروں کا کام ہے، جو اراکین پارلیمنٹ کا کام ہے، اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ ساری مشکلات ہیں، اور یہ مشکلات یہاں تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ اگر ان میں کوئی اتفاق اور کوئی سمجھوتا، یعنی اخوان المسلمین اور فوجی کونسل، یا صدر اور فوجی کونسل کے درمیان اگر کوئی پائیدار سمجھوتا نہیں ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوجی حکمران، فوجی کونسل جو ہے، یہ ہمیشہ مسلسل محمد مرسی کے لیے مشکلات پیدا کرتی رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو جیسا کہ انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف احمد شفیق تھے اور دوسری طرف محمد مرسی تھے، تو ان میں جو ووٹ جو انہوں نے حاصل کیے،
جی،
تو اس میں ایک نے 13 ملین ووٹ حاصل کیے محمد مرسی نے، اور احمد شفیق نے 12 ملین ووٹ حاصل کیے۔ تو یہ پہلے جو مرحلہ تھا انتخابات کا، پہلا مرحلہ، اس میں تو خیر بہت سارے وہ تھے، گروہ تھے، جماعتیں،
جی،
تھیں،
جی،
اور بہت نظریات کے لوگ تھے، الگ الگ پارٹیاں تھیں، اور یہ سب تھا۔ لیکن اب دوسرے مرحلے میں آ کے تو یہ دیکھا گیا کہ ملت مصر جو ہے، یعنی مصر کے عوام جو ہیں، وہ گویا کہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اس وقت، یعنی مصر کے عوام جو ہیں وہ انتخابات میں یہ صورتحال بہرحال کھل کر سامنے آئی کہ 13 ملین افراد جو ووٹ دینے والے تھے، 13 ملین افراد ان لوگوں پر مشتمل تھے کہ جو انقلاب کی بقا چاہتے ہیں، جو انقلاب کو منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن 12 ملین بہرحال ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے مخالف ہیں، جو شاید سابق حکومت کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایک یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ کہیں مصر میں داخلی جنگ جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے، خاص طور پر اس پس منظر کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ بہت سارے ممالک، خاص طور پر امریکہ، صہیونی حکومت اور عرب ممالک بعض جو ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ ہر طرح کی امداد فراہم کر رہے ہیں فوجی حکمران کونسل کو اور اس دھڑے کو جو کہ انقلاب کا مخالف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں،
پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ووٹوں کی تعداد ہے، احمد شفیق کو جو ووٹ ملے ہیں، اس کے سلسلے میں یہ قیاس آرائیاں کافی رہیں کہ یہ ووٹ ایسے نہیں ہے کہ لوگ سیاسی طور پر ان کے، احمد شفیق کے منصوبوں سے متفق ہوں اور ان کے حق میں ووٹنگ کریں، بلکہ بہت سے ووٹ خریدے بھی گئے، اور جس میں خریدنے میں سعودی عرب کا کافی ہاتھ رہا۔
جی بالکل، انہوں نے مالی امداد بہت زیادہ کی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ سعودی عرب کی طرف سے، قطر کی طرف سے، اور امریکہ، اسرائیل کی طرف سے ہر طرح کی امداد جو ہے وہ کی گئی تاکہ احمد شفیق جو ہے وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرے۔ تو یہ خطرہ بھی بہرحال موجود ہے کہ چونکہ ان کی یہ کوشش یہاں تک ناکام رہی ہے، اور ان کے تمام تر حربوں کے باوجود اخوان المسلمین کا نامزد کردہ امیدوار جو ہے محمد مرسی، اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممالک اور جنہوں نے سازش کی تھی کہ انقلاب کو یہیں پر ختم کر دیں، تو وہ اب آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، چونکہ یہ انقلاب جو مصر میں آیا ہے یہ خود مصر کے اندر رکنے والا نہیں ہے، اس کی آواز اور اس کی صدائے باز گشت جو ہے یہ دوسرے بہت سارے ممالک تک پہنچنے والی ہے،
جی،
اس کی آواز جو ہے یہ سعودی عرب تک پہنچنے والی ہے، اس کی آواز جو ہے وہ قطر تک پہنچنے والی ہے، اس کی آواز متحدہ عرب امارات تک پہنچنے والی ہے، اور دوسرے جو بحرین اور یمن اور دوسرے ممالک ہیں، عرب ممالک جو ہیں، وہاں تک پہنچنے والی ہے۔ اور اسی آواز کو اور اسی تحریک کو دبانے کے لیے اور مصر کے انقلاب کے اثرات کو دبانے کے لیے ہی ان ممالک نے جو ہے ہے وہ انقلاب مخالف دھڑے کی اور اس پارٹی کی مدد کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ تشویش ان ممالک کو اب بھی ہے، بلکہ اب محمد مرسی اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، چونکہ اب یہ بھی بہرحال ان کا امتحان ہے کہ وہ اس موجودہ اور اس کٹھن صورتحال میں کس طرح دانشمندی کے ساتھ اور کس طرح ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ فوجی کونسل کا جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں یا ان کو اپنی پالیسیوں کے تحت لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک خود محمد مرسی کی دانشمندی کا بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امتحان ہے، اور اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور ایک نمونہ اور معیار بن کر وہ ابھرتے ہیں اس خطے کی دوسری ممالک کے لیے بھی، تو اس سے بہت حوصلہ ملے گا، سعودی عرب کے عوام کو حوصلہ ملے گا اور قطر کے عوام کو حوصلہ ملے گا، تو پھر وہ یہاں پر جو ان کو ناکامی ہوئی تھی اس انقلاب انقلاب کی آواز کو دبانے کے سلسلے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی تشویش جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوگا اور وہ سازشیں کریں گے، تو جب تک ان کی اپنی حکومتوں میں پر لرزہ طاری نہیں ہوتا ہے اور ان کی چولیں جو ہیں وہ کھوکھلی نہیں ہوتی ہیں یا وہاں پر انقلاب نہیں آتا ہے تو وہ سازشوں سے باز نہیں آئیں گے۔
جی،
خاص طور پر سہونی حکومت جو ہے کہ جس کی سرحدیں بھی ملتی ہیں مصر کے ساتھ اور جس کے سارے مفادات جو ہیں وہ اس وقت خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی سازشوں سے باز نہیں آئے گی، تو بہت ساری مشکلات ہیں۔ ایک مشکل جو ہے وہ میں نے عرض کیا اقتصادی ہے، دوسری مشکل جو ہے وہ ملٹری کونسل کی طرف سے ہے، تیسری مشکل محمد مرسی کے لیے ان ممالک کی طرف سے امریکہ کی سازشیں ہیں، یورپی ممالک کی سازشیں ہیں اور عرب خطے کے جو عرب ممالک ہیں ان کی سازشیں ہیں، اسرائیل کی سازش ہے۔ تو خاص طور پر اسرائیل جو ہے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ اتنے عرصے میں 30 سالہ جو حسنی مبارک کی حکومت تھی وہ ساری جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا اس نے بھرپور خدمت کی ہے، خاص طور پر کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے سے جو کہ انور سادات کے زمانے میں ہوا تھا، تو اس کے بعد سے حسنی مبارک کا سارا زمانہ جو ہے وہ سارا مصر کی حکومت کا سارا عرصہ جو ہے وہ اسرائیل کی خدمت کرنے میں گزرا ہے، اور ملت فلسطین جو ہے ان پر ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا جو جرم اسرائیل نے کیے تھے، جو ظلم اسرائیل نے کیے تھے ان میں مصر کی حکومت بھی شامل تھی، لیکن اب وہاں کی حالت اور صورتحال جو ہے مصر کی وہ بدل چکی ہے، اب وہاں پر ایک ایسی پارٹی اور ایک ایسا فرد جو ہے وہ صدر بنا ہے اور حکومت ایسی جماعت کے ہاتھوں میں آئی ہے کہ جو کم از کم سہونی حکومت کی اگر دشمن نہیں ہے تو اس کی حامی بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے مصر کی، اپنے عوام کی، اپنی ملت کی حامی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں اختیار کرے گی کہ جس کا فائدہ جو ہے مصر کی ملت کو ہوگا، جس کا فائدہ فلسطین کی ملت کو ہوگا، جس کا فائدہ امت اسلامیہ کو ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت ساری مشکلات محمد مرسی کے سامنے ہیں اور ان کو بڑی دانشمندی کے ساتھ یہ مرحلہ جو ہے وہ طے کرنا ہے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی اور یہ بات یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مصر اس وقت کٹھن حالات سے گزر رہا ہے، جہاں پر فوج کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، منتخب حکومت کو یہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے ہیں اور یہ مرحلہ واقعی آسان نہیں ہے، سخت ہے۔ قانون سازی کے اختیارات اور ملک کو چلانے کے اختیارات، خارجہ امور کے اختیارات، یہ حکومت کیسے اپنے ہاتھ میں لیتی ہے؟ اخوان المسلمین اور ملت مصر سے، ان کی دانشمندی سے توقع یہی ہے کہ وہ اس مرحلے میں بھی یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام اور اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔